ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چنل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو علم دین کی باتیں سیکھے سمجھے مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین اکرام, اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں. اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے اور کئی ایسے سوالات جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں, شرعی مسائل بھی بعضوں کا ذہن میں آتے ہیں, تو انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم وہ پہنچانے کی نیت ہے, ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد سجاد اتاری صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی؟
شکر ہے اللہ پاک,
ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں ہم, دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام جاوید اکبر ہے, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو یہ نماز تشہد میں یہ جو بندے ایک انگلی اٹھاتے ہیں اور یوں یوں کرتے ہیں اور بعض جو ہے یہ ایسے سیدھی کرتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کا جو ہے اپنا یہ درست طریقہ کیا ہے؟
جی, انگلی اٹھانا تشہد میں اور پھر اس کو ہلاتے ہی رہنا, کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشہد میں جب اشہد اللہ پڑھیں گے تو اس وقت اپنی انگلی کو اٹھائیں گے
اشہد اللہ پہ,
اشہد اللہ پہ, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پر جو ہے وہ انگلی کو گرا دیں گے.
ٹھیک ہے, اللہ پہ شروع کریں گے اور اللہ پہ گرا دیں گے,
اللہ پہ گرا دیں گے, اور اس کے بعد جو انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں تو یہ نماز میں کرنا شرن ممنوع ہے, یہ عبس ہے. یعنی ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. جو صحیح طریقہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا.
اچھا, بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مٹھی بعد میں بند رکھتے ہیں, ایک مطلب اٹھا تو لی لیکن اس کے بعد بھی ان کی مٹھی وہ بند رہے گی.
دیکھیں, طریقہ جو فقہا نے بیان کیا ہے اور جو احادیث پاک سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ شہادت پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ہاتھ بند کر کے اپنی انگلی کو یوں اوپر اٹھائیں گے اشہد اللہ پر اور الا اللہ پر گرا دیں گے, اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی کھول دیں گے, اور اس کے بعد نہ تو انگلی ہلائیں گے اور نہ ہی اپنی مٹھی بند رکھیں گے, بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ کھول دیں گے.
ٹھیک ہے, یعنی ابتدا میں بھی اپنے ہاتھ یہ کھلے رہیں گے.
جی,
یہ آرام سے اتحیات جیسے پڑھ رہے ہیں, اور جب پہنچیں گے اشہد اللہ پہ تو اب یہ ان کو مٹھی بند کریں اور انگلی اٹھائیں, اور جیسے ہی الا اللہ ساتھ ہی اپنی انگلیاں بھی کھول دیں.
جی,
اس کو یعنی یہ سب بند کر رکھنا یہ درست
نہیں,
یہ ممنوع ہے.
جی,
اور ہلاتے رہنا وہ بالکل ایک عبث فعل ہے.
عبث فعل,
عبث فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھٹنوں پہ جو ہمارے ہاتھ رکھے نا تو یہ ران پہ, اس کو گھٹنوں پہ اگر آئیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تشہد کے اندر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ران پر ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ آگے گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں, آدھے ہاتھ گھٹنوں کے نیچے ہوتے ہیں. یہ ایک نے تو مجھے اتنی سخت بات کی کہ بولے میں نے تو سنا ہے کہ جس کے ہاتھ وہ گھٹنوں سے نیچے جائیں گے وہ انگلیاں کاٹ دی جائیں گی کینچی سے, تو کیا اس کی کوئی حقیقت؟
دیکھیں, جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے نماز میں بیٹھنے کا, تشہد کا طریقہ, اور جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں گے لیکن اتنے ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے کہ انگلیاں جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے چلی جائیں. हाथ जो है वो घुटनों तक रखेंगे, नीचे उंगलियां नहीं करेंगे। जो असल सही तरीका है वो यही है। लेकिन जो आगे के जिस जो नीचे करेगा घुटनों से, उसकी जो है वो उंगलियां कैंची से काट दी जाएंगी, तो ऐसी कोई वईद या ऐसी कोई रिवायत नहीं है। तो लिहाजा जितना साबित है उतना बयान करना चाहिए, और जो साबित नहीं है उसको अपनी तरफ से बयान नहीं करना चाहिए। और बिलखसूस हदीस पाक की तरफ मनसूब करना ये बहुत शदीद गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी तरफ झूठ मनसूब करे, झूठी बात कहे, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इस एतबार से कोई भी हम बात करें तो वो अथेंटिक बात होनी चाहिए, और बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के बारे में जब कोई बात करें यानी आपकी तरफ मंसूब करते हुए, तो उस वक्त तो यूँ समझे कि 100% कन्फर्म बात करनी चाहिए। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही बयान करना चाहिए।
ठीक है। कई लोग होते हैं नाज़रीन किराम, वो रमज़ान से पहले कुछ दिनों को गिनते रहते हैं, और परफेक्ट कह लें या जो कैलेंडर के हिसाब से दिन है, तो रमज़ान की खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि जिसने सबसे पहले खुशखबरी दी उसके लिए भी जन्नत वाजिब। हालांकि ये भी गलत है, और ये फिर उसमें बेबाक वो लोग हैं जो इसको हदीस की तरह मनसूब कर देते हैं। तो जो वईद अभी बयान की गई कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदा, जो जान बूझ कर मुझ पर झूठ बांधे, फरमाया गया वो फिर अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिसकी निस्बत करनी है, वो हदीस की हो, किसी कॉल की, फेल की, अमल की, तो उससे पहले उलमाए किराम से ज़रूर उसकी रहनुमाई ली जाए, पूछा जाए, और अथेंटिक ज़राए से जब मालूमात हो जाए फिर ही उसे आगे वायरल किया जाए। और इसकी कोई हकीकत नहीं है कि जो मुबारक पहले दे तो वह जन्नती होगा, ऐसा नहीं है। इसी कोई रिवाज किसी में नहीं आई। हाँ, मुबारकबाद देना, माह मुबारक आ जाए, बिल्कुल ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब खुतबात फरमाए हैं रमज़ान की आमद पर, तो शाहरुन मुबारकुन, तुम्हारे पास एक बरकत वाला महीना आया, एक अजीम महीना आया, तो अजमत और बरकत ये बयान ज़रूर की गई है, और मुबारकबाद देने में भी हर्ज नहीं है। लेकिन उस मुबारकबाद को और फिर उस पर जन्नत की बशारत और फिर उसे मंसूब नस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना, तो ये कतन दुरुस्त नहीं है। इस मामले में ज़रूर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जी, मजीद बढ़ते हैं सवाल की तरफ।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मगरिब के बाद कजा नमाज पढ़ना कैसा है?
मगरिब की नमाज के बाद कजा नमाज,
जो तीन मकरूह औकात हैं कि जिनमें नमाज पढ़ना यानी सजदा करना जायज नहीं है, सिर्फ उन औकात में कजा नमाज अदा नहीं की जा सकती। इसके अलावा जितने भी औकात हैं, चाहे वो मगरिब के बाद का हो, चाहे वो असर के बाद मकरू वक्त से पहले का वक्त हो, या फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरज तलू होने से पहले का वक्त हो, तो इन तमाम अवकात में कज़ा नमाज अदा की जा सकती है।
ठीक है, यानी मगरिब के बाद वाला कोई मकरू टाइम नहीं? जी, मगरिब के बाद तो है भी नहीं।
मगरिब के बाद कोई मकरू टाइम नहीं है। सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले का जो वक्त है ये मकरू वक्त है। जब सूरज गुरूब हो चुका
जी जी,
तो अब कोई मकरू वक्त नहीं है।
यानी खुलासा यही कि मगरिब का वक्त शुरू हुआ और पूरी रात
जी,
और फिर आगे फजर का वक्त भी जब खत्म होगा तो मकरू वक्त शुरू होगा।
मकरू वक्त शुरू होगा
रात में नहीं, यानी मकरू वक्त का ताल्लुक सूरज से।
जी,
सूरज से,
सूरज से है। और जो तीसरा वक्त है जवाल का, उसका भी सूरज से है। और जब सूरज तलू होगा उसमें भी सिर्फ 20 मिनट तक जो है वो कोई सजदा या नमाज की अदायगी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी जवाल से पहले पहले तक कजा नमाज अदा की जा सकती है, और
है।
फिर बाद जवाल भी अदा की जा सकती है।
सही। बहुत से लोग रात में भी कोई मकरू वक्त समर होते हैं, 12 बजे 1 बजे, तो रात में भी कोई मकरू वक्त आता है?
रात के वक्त में कोई मकरू नहीं है, और अलबत्ता इशा की नमाज को इतना ज्यादा मौखर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने किसी उजर की वजह से इशा की नमाज अदा नहीं की है, تو وہ صبح صادق طلوع ہونے تک یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے تک عشاء کی نماز ادا کر سکتا ہے.
جب تک سحری کا وقت باقی ہے عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے.
جی
جیسے ہی سحری کا وقت اختتام کو ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی یعنی فجر کا وقت وہ شروع ہو گیا تو اب عشاء کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. بلکہ جو روایات میں سردی کے موسم کو بہار کہا گیا ہے, موسم میں بہار کہا گیا ہے, تو اس کی جو توجیہات بیان کی گئی مومن کے لیے بہار ہے, مومن کے لیے ایک اچھا موسم ہے, تو فرمایا گیا کہ اس میں چونکہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں آدمی اگر اپنی مقدار کے اعتبار سے آرام بھی کر لے تو پھر بھی اسے کچھ وقت ایسا مل جائے گا کہ وہ اٹھ کر عبادت بھی کر سکتا ہے, قیام بھی کر سکتا ہے. یہ خوش نصیبوں کے انداز ہوتے تھے. سبحان اللہ. فرمایا سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں, روزہ رکھنا آسان ہے, راتیں بڑی ہیں کہ ان راتوں میں قیام کرنا آسان ہے. تو اس لیے کئی بزرگان دین سردی کے موسم کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس میں عبادت کی طرف ہم زیادہ رغبت ہو جاتی ہے اور عبادت زیادہ کر پاتے ہیں, تو ہمیں بھی یہی انداز اپنانے چاہیے. جی مزید سوال.
مفتی صاحب میرا نام وسیم سکندر شاہ ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ جو بچے گود لیتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے اس کا جو اوریجنل والد ہوتا ہے اس کی جگہ وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے خاندان میں جاتا ہے تو اس کے جو خاندان والے وہ اس کے لیے نامحرم ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں رہنمائی فرمائیں.
جی بچہ گود لیا اور پھر نام کا پھر اور بھی کئی شرعی تقاضے ہوں گے اس میں.
بچہ فی نفسی گود لینا تو جائز ہے لیکن جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. شرعی تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ بچے کی ولدیت تبدیل نہ کی جائے. یعنی عام طور پر جب بچہ لیا جاتا ہے تو جو بچے کو پال رہا ہوتا ہے تو تمام ڈاکومنٹس میں اس کا نام لکھوا دیا جاتا ہے اور بچے تو بھی یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا والد ہے. تو بچے کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا یعنی کسی اور کا بیٹا کہنا یہ شرعاً سخت ممنوع ہے. بلکہ حدیث پاک میں ایسے شخص پر لعنت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے باپ سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر لعنت ہے. تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا نام نہیں لگائیں گے اور اس کے والد کا نام لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے آگے مشکلات ہو جائیں گی ڈاکومنٹس وغیرہ میں. تو یہ قانونی جتنے بھی پہلو ہیں یہ قانون کے اعتبار سے مشکلات ہیں, لیکن شرعی جو حکم ہے اس کو فرسٹ پیورٹی دینا اور پہلا درجہ دینا ضروری ہے.
ٹھیک.
اور دوسری اس کے بعد یہ کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے, اب اگر وہ بچی ہے تو جو اس کا جو ہے وہ منہ بولا باپ ہے وہ اگر اس کا محرم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مسائل ہوں گے, پردے کے مسائل ہوں گے. اگر بچہ گود لیا ہے اور وہ جوان ہوا اور جو پالنے والی خاتون ہے وہ اس کی محرم نہیں ہے تو اس اعتبار سے بھی پردے کے شرعی مسائل ہوں گے.
اور حالانکہ آگے جا کر یہ وہ تو گویا کہ ایک طرح کا اس کو ماں بھی کہہ رہا ہوگا.
جی ماں بھی کہہ رہا ہوگا اور پھر وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے گھر میں رہے گا تو
اور ہے حالانکہ حقیقتاً نامحرم.
نامحرم شرعی اعتبار سے یہ سب گناہ والے معاملات ہیں تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچی ہے تو پھر مرد کی کسی محرم خاتون کا جو ہے وہ اس کو دودھ پلوا دینا چاہیے رضاعت کی مدت کے اندر. رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے, لیکن 2.5 سال میں بھی اگر دودھ پلا دیا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی.
لیکن پلانا گناہگار ہے 2 سال کے بعد.
2 سال کے بعد پلانا گناہ ہے. اور اگر وہ لڑکا ہے تو پھر جو اس کی منہ بولی ماں ہے اس کے مہارے میں سے وہ جو ہے وہ کسی کا دودھ پلوا دے, جیسے اپنی بہن کا جو ہے وہ دودھ پلوا دے,
بھانجی کا بھتیجی کا.
تو اس صورت میں یہ خاتون جو اس کو پال رہی ہیں وہ اس کی محرم بن جائیں گی. تو یہ احتیاط جو ہے وہ ضرور کی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بتانا بھی چاہیے, عام بھی ہونا چاہیے کہ یہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس میں نکاح کے اعتبار سے بھی مسائل بن سکتے ہیں, بالفرض اس بچے کو یہی کہا گیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے اور اس کو یہی کہا گیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے، اب جو اس کی اصلی جو ہے وہ ماں باپ ہے، والدین ہیں حقیقی، ان کے حقوق کے اعتبار سے بھی تو مسائل ہیں، خدمت کے اعتبار سے، پھر نکاح کے اعتبار سے کہ کل اگر یہ مدعی بن جائے کہ خدا نہ خواستہ کہ مجھے اس گھر میں جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی حقیقی بہن ہے، نکاح کرنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو نکاح کے بھی مسائل ہوں گے، والدین کی خدمت کے بھی مسائل ہوں گے، اور پھر وراثت کے بھی مسائل ہوں گے کہ اگر اس کے حقیقی والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا وارث ہے اور اس کی جداد سے حصہ پائے گا، تو وہاں سے محروم کر دیا جائے گا، اور جہاں یہ لے پالک ہے،
جہاں سے نہیں ملنا،
جہاں سے نہیں ملنا یہاں پہ یہ مدعی ہوگا، تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ کسی بچے کو گود لینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لہذا ان مسائل کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اگر بچہ گود لیتا ہے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں۔
ہمارا تو یہ تجربہ ہے سجاد صاحب، آپ کا بھی ہوگا، کہ عام طور پر یہ آخری سٹیج پر جا کر جیسے ہم ساری چیزوں کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں نا، تو یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب کچھ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم گھر سے ہی نکال دیں، اب ہم کیا کریں، اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ تو وہ والی صورتیں بعد کہ اس کا کوئی والد ہے اور جہاں کوئی بھی نہیں ہے بالفرض، کسی ایسے ادارے سے لے لیا بچہ، تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں تو وہ کئی اور احکام ہی نہیں ہوں گے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہمیں کون ہے کون نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جو یہ آپ نے پڑھتے کی بتائیں تو یہ اس میں بھی ان کو ملحوظ خاطر رکھنی
ہے، بالکل رکھنا ہوگا، پھر یہ دیکھیں یہ اس بچے کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا کہ ایک جذباتی لگاؤ جو ایک ماں باپ والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے حقیقی والدین ہے یا نہیں، ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اب ایک گھر میں آباد ہے، اچانک اس کو بولیں کہ آپ اس گھر سے نکل جاؤ، کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہوگی، تو اس صدمے سے بچنے کے لیے یا تو وہ صورت اختیار کی جائے کہ جس میں جو ہے وہ محرم بننے والا سلسلہ ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ بچہ جب تک شعور والا جو ہے وہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی پرورش کی جائے، اس کے بعد کسی ادارے کے یا جو بھی اس کی مناسب صورت ہے کہ جس میں پردے وغیرہ کے مسائل نہ ہوں، یعنی اس کو الگ رکھا جائے،
وہ اختیار کی جائے،
تو وہ صورت اختیار کی جائے۔
میرے کو ایک تجربہ ہوا کچھ سال پہلے کہ کسی نے اس طرح گود بچہ لیا، اب وہ گود بچہ لیا ہوا کوئی بچہ نہیں ہے، وہ اس وقت اس کی عمر تھی تقریباً 32 سال، لیکن لیا ہوا گود ہے، اب گود لیا ہوا ہے اور 32 سال ہو چکی، اور اس کی شادی بھی تھی ہوئی ہوئی تھی، اور 2-3 بچے اس کے بھی تھے، اب یہ جو والد تھا جس نے منہ بولا والد، اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، صحیح ہے، اپنی اہلیہ کا یعنی انتقال ہو گیا، یہ بے اولاد تھے، تو اب یہ اسی بچے کے ساتھ ہی مکان میں شفٹ ہو گیا، کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا نوجوان کا، اب وہ جو منہ بولا لیا تھا اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا، اب پیچھے کون بچا، یہ اور بہو، پہلے بھی ایک طرح کا یہ تو اس کے لیے تو سسر تھا نہیں، یہ جب سسر تھا نہیں تو پردے کے مسائل آلریڈی تھے، لیکن جیسے بھی ایک عام نارمل فیملیوں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کتنی زیادہ پچیدگی اس معاملے میں آ گئی، تو یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ جن کی طرف اولاً توجہ نہیں ہوتی کہ یہ آگے جا کر کیا ہونا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کی ترتیب تو ہم نے ذہنوں میں یہی رکھی ہوئی نا کہ جوان کے لیے نہیں ہے، وہ تو بھی بہت عمر اس کی وہ جینا ہے اس نے، جبکہ حادثات کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے بوڑھوں سے زیادہ جوان جلدی جا رہے ہیں، کیونکہ بوڑھے یا ایک عمر گزارنے کے بعد وہ ایک طرح کے جسے کہیں کہ ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں کہنا چاہیے نہیں، لیکن ہے اسی طرح کی کیفیت، وہ کافی سیو ہیں پھر بھی، اپنے گھر پہ ہیں، مسجد ہیں، قریب ہیں، بس یہ ہیں، لیکن عام جو ٹریولنگ کرنا ہے تو وہ جوانوں کو کرنا ہے، کوئی بزرگ نہیں ہوتے عام طور پہ جو روزانہ کی بیس پہ بائکیں چلا رہے ہوں، گاڑیاں چلا رہے ہوں، تو اور اس میں حادثات کی ریشو دیکھ لیں تو اموات تو جوانوں کی بھی بہت ہو رہی ہیں، ہمیں ہر وقت اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، لیکن ایک پہلو تھا میں نے اس لیے یہ ذکر کیا کہ ان کے ذہنوں گمان میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ وہ جو منہ بولا ہے وہ پہلے فوت ہو جائے گا اور پھر اس کی بیوی اور یہ منہ بولا سسر بھی اس کو کہیں، یہاں باقاعدہ پردے کے بھی مسائل، دیگر سارے مسائل اور کتنی آزمائشوں میں وہ فیملی آ گئی ہوگی، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال پہلے سے کریں گے تو ہمیں بعد والے یہ شرعی مسائل، یہ اس طرح کی دقتیں بہرحال نہیں ہوں گی۔ جی مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور مدنی چینل پر کوئی عام بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
مدنی چینل پر کوئی اہم بات ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، کچھ اور ایسی چیزیں، خیر مدنی مذاکرہ تو میرا خیال ہے عام طور پہ عشاء کے بعد ہی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی نماز کا وقت لائیو میں نہیں آتا، رپیٹ ہو سکتا ہے کوئی پروگرام چل رہے ہوں اسی طرح، لیکن رمضان میں دن میں بھی ہوتے ہیں کہ جیسے عصر کی نماز ہے، ہمارے ہاں افطار لیٹ ہوتا ہے، پنجاب میں افطار وغیرہ پہلے سے ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟
بہرحال کوئی سا بھی پروگرام چل رہا ہو، جیسے ہمارا شرعی مسائل کا پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ شرعی مسائل کا سیکھنا، اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا بھی تو بندے پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو پروگرام سن رہا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اس پر زیادہ ضروری ہے۔ مسئلہ تو یہ بعد میں بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جماعت دوبارہ نہیں ہوگی، جماعت جو محلے کی مسجد کی ہے وہ ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، تو اس جماعت کو پانا اس پر واجب ہے اور اس کے لیے جانا اس کو ضروری ہے۔
اور پروگرام تو ناظرین کرام، یہ سارے پروگرام جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں تقریباً اوور آل سیریل کے حساب سے، یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح مدنی چینل لائیو فیس بک پیج، اس پر بھی یہ پروگرام اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں، تو جن جن علاقوں میں نمازوں کے اوقات ہو جائیں تو وہ اپنے انہی اوقات کو فالو کریں اور اسی کے مطابق وہ اس کا اہتمام کریں، اور ظاہر ہے یہاں کی جو لائیو نشریات ہیں یا پروگرامنگ ہیں تو وہ کراچی کے، پاکستان کراچی کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ان کو شیڈول کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہو کہ وہاں پہ جماعتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر ابھی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں جب کراچی کے اندر جو جماعت کے اوقات ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی لائیو پروگرام یا لائیو نشریات کا سلسلہ نہیں ہوتا، ریپیٹ پروگرام وہ چل رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، لیکن جو نمازوں کے اوقات ہیں تو اس وقت لائیو پروگرام ہمارے یہاں نہیں ہوتے، وہ ریکارڈڈ پروگرام وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جی مزید سوال۔
محمد اقبال جی، ضلع شیخوپورہ، جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے جی؟
جی جمعہ کے دن روزہ رکھنا،
صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن خاص اگر کوئی جمعے کا روزہ ہی رکھتا ہے اکیلا تو یہ خلاف اولا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے روزے سے آگے پیچھے ایک روزہ اور ملا لے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا روزہ کر لے، یا جمعہ اور ہفتے کا روزہ کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے،
ایک دن اور ملا لے۔ جی جی مزید سوال۔
سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جنازہ پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ اس جنازے کی بعد دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانگتے ہیں، یہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ میں بھائی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔
نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ عبادت کے بعد دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اس، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر تو دعا میں مشغول ہو جا، تو جو اللہ پاک سے دعا مانگنے کا حکم آیا ہے قرآن و حدیث میں وہ مطلقاً آیا ہے، اس میں کسی وقت کی قید نہیں اور کسی وقت سے منع بھی نہیں کیا گیا، تو لہٰذا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے تو اس کا اس کو ناجائز کہنا غلط ہے، ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں مطلقاً حکم ہے اور کسی بھی وقت کی قید نہیں ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نماز جنازہ میں چونکہ دعا پڑھ لی ہے یا دعا کر لی ہے میت کے لیے تو اب ضرورت نہیں رہی، تو یہ بات تو پھر عام فرضوں کی نماز میں بھی کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ نماز ختم کرنے سے پہلے آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اب سلام پھیرتے ہیں، تو دعا تو یہاں پہ بھی ہوگی، لیکن فرضوں کے بعد دعا مانگنا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اگر یہی منطق کہ ہو گئی نماز کے اندر دعا تو اب دعا نہ کی جائے, یہی منطق جنازے میں مان لی جائے تو پھر فرضوں کے بعد بھی دعا کرنا جو ہے خدا نہ خواستہ فضول اور بیکار ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کہیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور جو اس کو منع کرتا ہے
دلیل بولا ہے,
وہ دلیل لائے قرآن و حدیث سے ثابت کرے. اگر قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کو روکا جائے گا.
جی ہاں, اور دعا تو اجیب دعوت الداع اذا دعان, یہ اللہ نے مطلق فرما دیا تو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, اور اللہ قبول فرماتا ہے جو رب کو پکارتا ہے. اجیب دعوت الداع, اس کی اللہ جواب دیتا ہے یعنی قبول فرماتا ہے اس کی دعاؤں کو, اس کی پکار کو جو اللہ کو پکارتا ہے. اور خاص ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی کہ جب میت پر نماز پڑھو تو اب خلوص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو میت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر, بلکہ قبروں کے اندر بھی جا کر, جی ہاں آپ خود اپنی والدہ یعنی والدہ کہا کرتے تھے, مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کو بھی امی کہا کرتے تھے, تو ان کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں بھی آپ اتریں اور آپ نے وہاں دعا کی ہے, قبر کی وسعت کے لیے دعا کی ہے. اور وہ جو حدیث کے اور روایات کے جو کلمات ہیں جس میں خاص وسیلے کا بھی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ قبر میں اترے, پھر اس قبر کی وسعت کی آپ نے دعا بھی مانگی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جنازہ ہو گیا, جنازہ چکے دعا ہے, بقیہ دعا ہی نہیں ہے کہیں بھی, ایسا نہیں ہے. اور آپ روایات پڑھیں گے تو کئی طرح کے عمل اس طرح کے ملیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے جنازے میں آپ نے دیکھا تو جنازہ ہو گیا, فرمایا دعا میں مجھ سے سبقت نہ لے جانا, یعنی دعا میں شریک ہو گئے, تو دعا منع نہیں ہے. البتہ جنازے کی تدفین کے لیے زیادہ چونکہ تاخیر کرنے سے منع کیا جاتا ہے, تو لہٰذا جو عام معمول سے دعا مانگی جاتی ہے وہ اتنی دعا مانگ لی جائے, سالے ثواب کیا جائے اور پھر تدفین کی طرف آگے معاملات بڑھائے جائیں. مزید سوال,
جوتوں کے ساتھ جنازہ نماز ہو سکتی ہے یا چپل کے ساتھ؟
اگر تو عام خشک زمین پر ہیں اور جیسے میدان کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ چپلیں اتار کر ہی نارمل زمین پر آپ پاؤں رکھیں اور آپ نماز جنازہ ادا کریں, لیکن وہ زمین بہرحال پاک ہونا ضروری ہے. چپل پہن کر بھی کئی لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. دیکھیے اگر تو چپل کسی کے پاک ہیں تو ٹھیک ہے, اس نے چپل پہن کر بھی پڑھی تو کوئی نماز جنازہ میں فرق نہیں آئے گا, لیکن اگر بالفرض چپل کسی کے وہ ناپاک ہیں تو اب اسے چپل پہن کر نماز جنازہ وہ نہیں پڑھیں گے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چپل اتار لی اور وہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے, تو ایسی صورتحال میں اس جوتے کا نیچے والا حصہ یا زمین وہ بھی ناپاک اگر ہوئی تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. یہ اگر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, اور کئی جگہوں پر ہمارے علماء نے تو یہ مسئلہ ہی اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات میدان کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں نیچے گوبر ہے, کچھ اور ہے, گھاس کے لیے بھی گوبر ڈالا جاتا ہے, تو ایسے مواقع پر آپ چپل اتار دیں اور آپ اس پر کھڑے ہو جائیں. جب آپ اس پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے پاؤں اور پاؤں کے ساتھ یہ جوتے کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ پاک ہونا شرط ہوگا, نیچے والا حصہ اور زمین یہ پاک ہونا شرط نہیں. اس میں اگر آپ نے اس طرح بھی نماز جنازہ ادا کر دی تو بھی آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اور جہاں جگہ ایسی ہو یا چپل کے نچلے والے حصے کے بارے میں آپ کو یہی گمانے کے ناپاک ہے تو پھر آپ یہ والا طریقہ اپنائیں کہ انہیں اتار کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو یوں آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. جی مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک میسج یہ کہتے ہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد اگلے دن دوسرا عمرہ کر کے سر کے بال کٹوانے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ لگتا ہے انہوں نے پہلے میں جو سر کے بال کی تعین کی ہے وضاحت تو نہیں کی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے عمرے کرنے ہیں سب میں حلق وغیرہ کروانا ہوگا کیا ہے؟
جب بھی عمرہ کریں گے تو عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب جو ہے وہ حلق یا تقصیر بھی ہے, اور حلق کروانا افضل ہے. اگر کسی نے پہلی دفعہ ہی میں حلق کروا لیا تو اب یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اب بال تو ہے نہیں تو اب کیا کریں, تو تو اس صورت میں استرا پھیرنا یا ویزر وغیرہ خالی سر کے اوپر پھیرنا یہ ضروری ہے. اور اگر پہلے عمرے میں تقصیر کی ہے اور اب بال چھوٹے ہو گئے اور ایک پورے سے بھی کم ہو گئے ہیں تو اب تقصیر نہیں چلے گی.
صحیح.
کیونکہ تقصیر کے لیے ضروری ہے کہ سر کے چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کٹ جائے.
سر کے چوتھائی بال,
چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کٹ جائے.
اب یعنی یہ پورا ہے,
جی
یہ ہمارا پورا ہے,
جی
اب اگر ناظرین آپ کے بال اس سے ہی چھوٹے ہیں, یہاں سے ہی آپ جا رہے ہیں تو بال اس سے ہی چھوٹے ہیں, میں میرے بال جیسے کر لیں تو یہ چھوٹے بال ہیں, تو یہ تقصیر ہو ہی نہیں سکتی. اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کچھ کینچی سے چلائیں گے, یہ بال حلق کہیں ہیں, یعنی حلق ہی ہوگا اس تقصیر والی کیفیت. یعنی یہ ایک پورا ہے, تو جس کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ بال بڑے ہوں ایک پورے کے برابر کٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اگر بال ہی اس پورے سے چھوٹے ہیں تو اب وہاں تقصیر نہیں ہوگی, وہاں پھر حلق ہی کیا جائے گا. کسی کے بال بڑے بڑے ہیں, انگلی انگلی جتنے بال ہیں, اور وہ چاہ رہے کہ تقصیر کر لیں تو ایک پورے کے برابر سر کے چوتھائی,
جی
بعض اوقات یہاں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سائڈوں سے ادھر ادھر بڑے ہوئے نہیں ہیں, تو اب کیا کرنا ہے؟
یہ کہ دیکھیں چوتھائی جو ہم مسح کرتے ہیں نا, یہ سر پہ جو ہم نے ہاتھ رکھا یہ چوتھائی سر ہے, تو اب اگر اس پورے اتنے سر کے اتنے ایریے کے جو بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیے تو عمرے کا واجب ادا ہو جائے.
ٹھیک.
اب بالفرض کسی نے آدھے سر کے اس طرف کے جو ہے وہ ایک پورے کے بال کم کر دیے ایک عمرے میں اور دوسرے میں دوسری سائڈ کے کر دیے تو درست ہو جائے گا. اسی طرح کسی نے پہلے عمرے میں آگے والے حصے کے اور پچھلے عمرے میں پچھلے والے حصے کے ایک بورے کے برابر کر لیے تب بھی درست ہو جائے گا.
یعنی یہ واجب تو ادا ہو جائے گا, لیکن یہ کچھ ایسی تو نہیں کہ اپنی کیفیت ہی کچھ ایسی بنا دینے کا لوگوں کو بڑا عجیب لگے.
ہاں اگر کیفیت ایسی بنے کہ جس میں بالکل عجیب و غریب لگے تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے شرع.
یعنی اس کو حلق ہی کروا دیں
جیسے لوگ,
سنت بھی اور ثواب بھی زیادہ.
جی حلق کرنا افضل ہے, اس میں ثواب بھی زیادہ ہے, اور اگر کوئی تقصیر کرتا ہے تو بھی جائز ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ واجب ہے. اگر تقصیر کے لائق بال ہیں تو ہی تقصیر ہوگی, اگر تقصیر کے لائق نہیں ہیں تو پھر حلق کروانا ہوگا. بال اگر پہلے عمرے میں حلق کروا لیے, دوسرا تیسرا چوتھا جتنے بھی عمرے کیے ہیں تو ہر عمرے میں ریزر پھیرنا سر کے اوپر یا استرا وغیرہ پھیرنا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو سوال تھا ہمارا کہ ایک عمرے کے بعد پھر اگلا عمرہ, یعنی اگر کسی نے ابھی عمرہ کیا اور بال کٹوانے یا حلق کروانا یہ عمل نہیں کر رہا اور نئے عمرے کی طرف جا رہا ہے تو یہ دم والی صورتیں آ جائیں گی؟
دیکھیں پھر تو وہ گویا کہ احرام سے باہر ہی نہیں آیا ہے, کیونکہ احرام سے اسی صورت میں باہر نکلے گا جب یہ حل کروائے گا. پھر اس میں یہ ہوگا کہ اس نے جو احرام ختم کیا ہے تو کس نیت سے کیا ہے, تو پھر اس میں مزید آگے مسائل
آئیں گے, بلکہ احرام پر احرام مزید ایک دم اپنے اوپر یہ لازم ہے کر رہا ہے. تو پہلے ایک عمرہ کمپلیٹ کر لیں, آپ عمرہ کریں حلق, آپ نے دن میں تین بھی عمرے کیے تو آپ کو تین بار حلق کروانا ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ بال نہیں بھی ہیں تو آپ اس طرح پھرائیں, آپ اس طرح تو پھرانا یہ واجب ہوگا, پھر آپ دوسرا عمرہ. تو جب تک حلق یا تقصیر نہ ہو, اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو بال کاٹے جاتے ہیں اور تقصیر ہوتی ہے تو جب تک وہ نہیں ہو تو پھر نئے عمرے کے احرام کی طرف نہ بڑھیں, تاکہ ایک عمرہ اپنے مناسک کے ساتھ پورا ادا ہو جائے, جتنے اس کے ارکان ہیں وہ سب کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ اگلے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کی نیت کریں. اللہ پاک ہم سب کو درست عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.